بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرکہ بدر کے اسباب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے استقامت کے حوالے سے آج ہم یوم بدر کے موضوع کے تحت ان موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیں گے. ہر مسلمان کا ذہن اس طرف ضرور جاتا ہے کہ آخر غزوہ بدر کیوں لڑی گئی، ایسے کیا حالات بن گئے اور ایسے کیا معاملات ہو گئے کہ غزوہ بدر منصح شہود پر آئی اور وقوع پذیر ہوئی، اور یوم الفرقان حق اور باطل کے درمیان اسے یوم الفرقان کہا گیا. اس سوال کو یقیناً ہم آپ کے سامنے قدر اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہیں گے، اور اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو چاہیں گے کہ اپنی سمجھ کو سنجیدہ کرنے کے لیے اس بات کو ضرور سماعت فرمائیں. غزوہ بدر کیوں پیش آئی اور اس کے اسباب کیا تھے، یہ ہر اہل علم کے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال ہے. میں سوال سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ، جہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی جو امن و محبت اور آشتگی اور انسانیت کی خیر خواہی کے اوپر عبارت ہے. جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کی امانت اور صداقت اور آپ کی انسانیت اور آپ کے انسانیت نواز ہونے پر تمام مکہ رطب اللسان تھا اور آپ کی تعریف و توصیف کرتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جہاں صادق کہا گیا، امانت امین کہا گیا، تو پھر صداقت کا تو سب سے بڑا مقام اللہ کو سچ، اللہ کو ایک جاننا ہے. صداقت تو، حقیقی صداقت تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو قبول کیا جائے، اور حقیقی امانت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد اور ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے، اس کے مصارف اور اس کی جگہوں پر اس کو تقسیم کیا جائے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی حقیقت کو کلمہ توحید کے ذریعے 40 سال کی عمر میں توحید اور رسالت کے ذریعے جب اس کو عام کیا، تو مشرکین مکہ جو اپنے باپ داداؤں کی ایک فرسودہ اور جاہلانہ اور شرکیہ رسومات کے وہ خوگر اور رسیے تھے، ان کو یہ بات اپنی مخالف لگی اور وہ اس پر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، اور بڑی جد و جہد کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 13 سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارا، یہ وقوع پذیر ہوا. صحابہ کرام پر ایسے حالات بھی بن گئے کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور انہیں حبشہ ایتھوپیا کی جانب ہجرت کی طرف روانہ کیا، کہ جس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا اس وقت آپ کے نکاح میں تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ مکرمہ عثمان غنی کا اپنا ذاتی شہر ہے، وہاں پر آپ کے باپ داداؤں کے آثار موجود ہیں، آپ کا کاروبار موجود ہے، آپ کے ماضی موجود ہیں، اور یہ صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، اور ان کو مجبور کیا گیا، ان کی جان لینے کے در پر وہ پڑ گئے، تو اپنے ذاتی اور حقیقی شہر کو چھوڑ کر، جس میں وہ خود تجارت کرتے تھے، خود ایک آزاد زندگی گزارتے تھے، لیکن آزادی رائے پر ان کی قدغن لگا کر ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ ہجرت حبشہ، جس کو ہجرت اول کہا جاتا ہے، پہلی ہجرت، اس طرف یہ صحابہ اکرام روانہ ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 7 اعلان نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ مشرکین مکہ نے کیا، ان کے تاجروں نے کیا، ان کے بزرگوں نے کیا، ان کے بچوں نے کیا، سماج کے ہر فرد نے مسلمانوں سے اپنا رشتہ، ہر قسم کا بول چال، سلام دعا، لین دین سب ختم کر دیا. ایسے معاشرے کے اندر مسلمان کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشفق چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شاب ابی طالب کے اندر آپ نے 3 سال کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھروں سے باہر صحابہ اکرام کے ساتھ آپ نے گزارے 3 سال محترم ناظرین، اور یہ کٹھن قسم کا یہ سوشل بائیکاٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے میں ایک اذیت اور تکلیف کتنی تھی، میں اس پر صرف ایک چیز کا اشارہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بندہ اگر کوئی مارکیٹ میں جائے چیز خریدنے کے لیے تو 1 روپے کی فرض کیجئے چیز ہے تو کہا جائے 10 روپے کی۔ باہر سے جو قافلے یا تجارتی قافلے آتے ہیں منڈیوں کے اندر جو آتے ہیں، مسلمان اگر ان سے کچھ خریدنا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسلمان کو کوئی چیز بیچیں گے نہیں، یعنی مسلمانوں کے کھانا پینا رہنا سونا روٹی کپڑا مکان ہر چیز پر انہوں نے سخت قسم کی اقدامات کیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ 3 سال وہاں گزارے۔ پھر اعلان نبوت کے 10ویں سال سرکار کے چچا اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی اور عام الحزن ہوا، 11ویں سال ہوا، 12ویں ہوا، 13ویں سال ہوا، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس شدید صدمے اور مشکلات کو جھیلنے اور صبر کرنے پر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور جو بقیہ صحابہ اکرام ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ آ جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ میں کاروبار صحابہ اکرام کا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، ان کے مکانات پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اب وہ سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ چلے گئے تو اب ان کو وہاں پر بھی سکھ کا سانس انہوں نے لینے نہیں دیا۔ جناب جو تمہارا شہر چھوڑا، تمہارا شہر کیا، شہر تو ان کا اپنا تھا، ان کی بازاروں میں دکانیں تھیں، ان کی کھیت و کھلیان تھے، ان کے باغات تھے، سب پر مشرکین مکہ نے قبضہ کیا اور مسلمانوں پر مالی ظلم کیا، انسان سوز ان پر جو ہے کہ وہ معاملات انہوں نے کیے صرف مسلمان دین کی قربانی کے لیے اور ناموس مصطفیٰ کے لیے، عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد مثلا ایک مثال آپ دیکھیے، ایک دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانی دی اور کس طرح مسلمانوں کو مجبور کیا گیا۔ حضرت صہیب رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مکہ کے بہت امیر ترین آدمی تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے محترم ناظرین مدینہ منورہ چلے گئے، اب جب یہ مکہ سے جانے لگے مدینہ منورہ تو ان کو مکہ کے بارڈر پر اور حدود پر کفار و مشرکین نے روک دیا اور روک کر ان سے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، تم نے کمایا یہاں پر، سارے معاملات یہاں پر کیے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے کہا تمہاری یہ دکانیں، تمہارے باغات، تمہارے غلام، یہ۔ آپ نے کہا سب لے لو، اگر یہ سب دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے، انہوں نے کہا دو تو صحیح پہلے، تو سب دے دیا، پاؤں کی جوتی تک دے دی، سر کے اوپر ایک ریشمی رومال لگا تھا وہ بھی دے دیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ اور کفار مشرکین بھی بڑے حیران تھے کہ جناب یہاں پر تو 54 پر بندہ اپنے باپ کا خون کر دیتا ہے، لیکن یہ اربوں روپے کی جائیداد دے کر اپنے نبی کے پیچھے دیوانہ ہو کر جا رہا ہے کہ لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے زو فمانا، مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ نے سب کچھ قربان کیا اور آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے، غور کیجئے کس قدر ظلم ہے، ان کی اپنی جائیداد، وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ صورتحال انہوں نے کھڑی رکھی۔ مسلمانوں نے اس ظلم کو بھی برداشت کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور علیہ السلام نے تسلی دی کہ نہ بدلہ نہ لینا، چھوڑ دو اس کو۔ آج بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے جن چیزوں کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے تو مشرکین مکہ کو پھر بھی چین نہ آیا اور وہ جھتے بنا بنا کر مدینہ منورہ کے گرد و نبا کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے، کوئی بکری چرانے والا ہے تو اس کو مار دیا، کوئی دوسرا بندہ جا رہا ہے تو اس کو مار دیا، یہ اذیت اپنی جگہ پر تھی۔ اب آئیے اس کا دوسرا رخ دیکھیے محترم ناظرین، کعبۃ اللہ جو سب کے لیے عبادت کی جگہ تھی، اس پر کسی کی مرضی نہیں کہ کوئی کسی کو اوپر پابندی لگائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انصاری صحابی ہیں، آپ جس وقت مکہ مکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، طواف آپ کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو روکا، یعنی عمرہ نہ کہیں تو طواف کہیں، کسی سے ملنے گئے، آپ کا ایک جاننے والا تھا اس کے پاس آپ رکے، اس کے بعد آپ جب طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو روکا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو اور تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم مکہ نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا جی تم کون ہوتے ہو ہمیں خانہ کعبہ کے طواف سے منع کرنے والے. وہاں پر کچھ تلخ کلامی ہوئی. اس وقت حضرت صعب بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو نقتلے چنے چبواتے ہوئے ارشاد فرمایا سن لے, اگر ہم طواف کرنے نہیں آ سکتے نا تو پھر یہ بات بھی تو اچھی طرح سے سن لے کہ تمہارے تجارت کے قافلے جو مدینے کے سراؤنڈنگ سے گزرتے ہیں ملک شام کی طرف, ہم اس کو بھی گزرنے نہیں دیں گے, اور تمہاری جو یہ ایک تجارتی قافلہ جو یہاں سے گزرتا ہے ہم اس کو بریک کریں گے, ہم اس کو روکیں گے اور یہاں سے گزرنے ہم نہیں دیں گے تمہیں. یہ وہ تمام معاملات وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے. اس کو اگر تھوڑا اور قریب اگر آپ لے آئیں محترم ناظرین, اسباب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہجرت کے 7 مہینے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل ایک نفع بخش قافلہ لے کر تجارت کا کہ جس کو بہت زیادہ نفع ہوا تھا اور وہ ملک شام سے جا رہا ہے مکہ کی طرف, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سید الشہداء میرے آقا کاشف القربات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 30 بندے لے کر 30 بندے لے کر جائیں اور ابو جہل کے اس قافلے کو روکیں اور روکیں جا کر اس کو وہاں پر. اس وقت ابو جہل 300 مضبوط قسم کے پہلوانوں کے حصار کے ساتھ باڈی گارڈ کے ساتھ اس قافلے تجارتی قافلے کے اندر تھا, ایک جگہ پر روک لیا گیا. مسلمانوں نے جب اسے دھر لیا اور اس کو روک لیا تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ سامنے حمزہ کھڑے ہیں, اب کہاں وہ 300 پہلوان اور کہاں یہ 30 صحابہ کرام. بدر میں تو یقیناً 313,000 سے مقابلہ ہوا لیکن یہاں پر بھی آپ ریشو دیکھیے. حضرت حمزہ نے کہا کہ ایک قدم ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے, آپ یہاں سے اب بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرو, یہ روزانہ کی جو آپ لوگوں نے معاملات لگائے ہوئے ہیں, ہم نے مکہ چھوڑ دیا, ساری جائیدادیں چھوڑ دی, سب پر تم نے قبضہ کر لیا, اب ہم مدینے میں رہتے ہیں تو وہاں پر بھی تم ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے ہو, لہذا آپ یہاں پر جا نہیں سکتے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافروں کو مال سے محبت تھی اور اس قافلے کے اندر ان کا مال تھا تو ان کو روکا اس لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنی مال کی محبت میں کوئی ایگریمنٹ کر جائیں اور آئندہ وہ ایگریمنٹ کے بعد مسلمانوں کے اوپر وہ حملہ نہ کریں. ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو اس نے ایک قافلے کے اندر ایک بزرگ تھے جو ان کے اور وہ مسلمانوں کے درمیان بھی توازن کے اعتبار سے قبول کیے جاتے تھے, اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ حمزہ کے ساتھ ہماری صلح کراؤ. حضرت حمزہ کے پاس صلح کا پیغام لے کر آئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے صلح کر دی اور اس قافلے کو چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے یہاں سے پتا چلا کہ مسلمان تجارتی قافلوں کو لوٹنے والے نہیں تھے اور نہ مسلمان شہر سے باہر نکل کر کسی گزرنے والے مسافر کو قتل کرنے والے تھے. یہ ایک آسان موقع تھا کہ ابو جہل یہی مار دیا جاتا اور اس کے قافلے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا, اس کے سارے مال کو لوٹ لیا جاتا اور مسلمان لے کر آ جاتے. اور یہ کیوں ہوتا آپ کہتے, تو میں کہوں گا اس لیے ہوتا کہ ابو جہل 30 مسلمانوں کے سامنے کمپرومائز پر آ گیا تھا. ابو جہل وہ عظیم فرعون ہے کہ بدر کے اندر جب اس کو روکا ابو سفیان نے کہ تم نہ آؤ تو وہ صلح کی طرف نہیں آیا, وہ 1,000 کے لشکر کو دے کر طاقت میں سامنے آیا, لیکن 300 بندے اس کے پاس تھے اور سامنے حضرت حمزہ موجود تھے 30 بندوں کے ساتھ. تو آپ غور کیجئے اس وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اگر کوئی بدماشی کی تو مسلمان وہاں یہیں پر مجھے گاڑ کے رکھ دیں گے اور سارا معاملہ چلا جائے گا. تو اس وقت وہ حضرت حمزہ سے ڈر کر اس نے صلح کی. تو اب ایسا دشمن جس نے مکہ سے نکالا, مکہ میں ظلم کیا اور ہمارا سب سے بڑا جانی دشمن ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا فرعون ہے, حضرت حمزہ چاہتے تو وہیں اس کو گاڑ کے رکھ دیتے, لیکن آپ نے صلح کو ترجیح دی, آپ نے درگزری کو ترجیح دی. تو میں طلبا جو بیٹھے ہیں, میری بہنیں جو بیٹھی ہیں, میری مائیں جو بیٹھی ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ سریا حمزہ کا مطالعہ کیجیے آپ, تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہجرت کے 7ویں مہینے میں ہونے والا یہ سریا بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے قافلے کو لوٹنے سے کوئی غرض نہیں تھی, نہ ان کو کوئی طلب اور تما تھی, ورنہ یہ سارا مال ہاتھ میں تھا. اب آپ دیکھیے کہ صرف ان کو سبق سکھانا تھا کہ تمہارے تجارتی معاملات یہاں سے گزرتے ہیں, اگر تم نے بدماشی کی تو ہم تمہارے تجارتی معاملات کو روکیں گے, اور روکیں گے اس لیے کہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک امن کا ایگریمنٹ, ایک معاہدہ کرو تاکہ تم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کا کسی صورت میں نہ سوچ سکو. اب آپ غور کیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اور منصف مزاج لوگ ہیں وہ میری بات سے سمجھ چکے ہوں گے کہ صحابہ کرام مسافروں کو مارنے والے یا قافلوں کو لوٹنے والے نہیں تھے, اور اس میں آپ کے سامنے واضح بات ہو گئی کہ بدماشی کرنے والے مکہ کے مشرکین تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری کے قریب جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، ایک بات پتا چلی کہ ابو سفیان جو قریش مکہ کے سردار ہیں، کیونکہ اس ایگریمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ چشمک چل رہی تھی، سرکار نے فرمایا اس دفعہ تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو بٹھا کر ہم ان کے پورا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے۔ اترے میں سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک کامیاب اور تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، اور اس قافلے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ مکہ کے ہر بندے کا پیسہ اس میں لگا ہوا، تو گویا کہ اگر اس قافلے کو روک دیا جائے تو سارا مکہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی قیمتی چیز اس میں موجود ہے، ان کا مال موجود ہے، ان کا بینیفٹ موجود ہے، ان کی پوری زندگی کمائی لگی ہوئی ہے، تو اگر ابو سفیان کے قافلے کو روک دیا جائے تو ہم جو اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں وہ مطالبات منوانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کا کوئی موڑ نہیں تھا، نہ حالات ایسے تھے کہ جنگ ہوگی، نہ حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ اکرام کو لیا جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جن کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نگرانی کے لیے باہر کی طرف رکھا تھا، گنتی کی تلواریں تھیں، گنتی کے سواری تھی۔ سواری کا حال آپ دیکھیے، اتنے بڑے اپنے دشمن کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے جا رہے ہوتے تو کیا سواری اتنی ادھوری لے کے جاتے؟ ایک سواری کے اوپر 3 بندے کی ڈیوٹی تھی، یعنی اتنا لمبا جو سفر ہے نا اس میں ایک سواری پر 3 کی باری ہو۔ مثلا ایک سواری ہے جناب حضرت ابو لبابہ کی ہے، اس پر حضرت علی بھی ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور طے کر لیا گیا کہ اتنا سفر سرکار بیٹھیں گے، اتنا سفر حضرت علی بیٹھیں گے، اتنا سفر ابو لبابہ بیٹھیں گے، تو آپ اندازہ لگائیے اس طریقے سے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ اس انصاف کی عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں، حضور سید عالم کے جہاد دہشت گردی نہیں، وہ ایک تعلیم اور اقدام اور امن اور آشتگی کو جہاں تک نبھانا ہے اس کا واضح اگر مظاہرہ ہے تو وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ان غزوات کے اندر ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی کہہ کہ نہیں اسلام جو ہے وہ بڑی بربریت کرتا ہے اور بڑے معاملات کے ساتھ چلتا ہے، تو میں بڑے ادب کے ساتھ، مناظرانہ ذہن میں نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، نہ کسی کو دھونس دینے کے لیے، دیکھیے میرے سامنے اس وقت انجیل مقدس ہے، یہ انجیل مقدس میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ روز مرہ اسلام کے لیے اپنے دانتوں کو چباتے ہیں اور باہر دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اوپر نہ جانے کس کس قسم کے الزامات اور تانے بونتے ہیں، اب میرے سامنے انجیل مقدس ہے، میں آپ کے سامنے بات پڑھنے جا رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انجیل مقدس جو میرے پاس نسخہ موجود ہے، یہ انارکلی لاہور پاکستان بائبل سوسائٹی کا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، یہ متا ہے اور باب نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول موجود ہے، یہ آیت نمبر 34 میں پڑھ رہا ہوں، 34 اور 35، متا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34 اور 35، اور اگر آپ اس کو لے لیں یہ انجیل مقدس یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح نیا عہد نامہ، یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کا اگر آپ نسخہ لیں تو اس کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ میں چڑھانے کے لیے نہیں عرض کر رہا، تصویر کا صحیح رخ بتانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ متا ہے، متا کا باب نمبر 10 ہے اور 10 ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 کے درمیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلاح کراتے آیا ہوں، صلاح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں، تو ایک تو اس بات پر آپ غور کریں۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اسی میں سے، اور یہ جو نسخہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا صفحہ نمبر 149 ہے، یعنی لوکا کا باب نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا یعنی پاکٹ ہو، والٹ ہو، تو اسے لے اور اس اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک یعنی اپنے کپڑے بیچ کر تلوار خریدے۔ یہ انجیل مقدس میں سے میں نے پہلے متا سے پڑھا آپ کے سامنے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صلح کرانے نہیں آیا، میں جدا کرانے آیا ہوں اور میں تلوار چلوانے آیا۔ اور یہاں پر لوکا کے اندر کہا کہ اپنے پوشاک بیچو، اپنے تم اپنے جو بٹوے ہیں وہ بیچو اور تلواروں کو خریدو۔ یہ دو حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ایک آخری حوالہ یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے اسی کے صفحہ نمبر 129 جس کو میں نے، یہ عہد نامہ قدیم انجیل مقدس کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب اس کے آ جائیے صفحہ نمبر 129 پر۔ تو 129 یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 149 پڑھا ہے اور اس سے پہلے 18 پڑھا ہے۔ تو اب 129 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ایک قول اور منسوب ہے یہاں پر، یہ بھی گویا کہ لوکا کی بات ہے اور اس میں لوکا ہے اور لوکا کا باب نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 51 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، میں جدائی کرانے آیا ہوں، میں جدائی کرانے۔ اب دیکھیے یہ تین حوالے میں نے آپ کے سامنے انجیل مقدس کے پڑھے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اسلام کے اوپر یہ الزام لگانا اور یہ معاملات کو دھرنا کہ انہوں نے فلاں کے قافلے کو لوٹ لیا، فلاں کے معاملے کو کر لیا، میں کہتا ہوں کوئی نبی جب وہ اقدام کرتا ہے تو اس کو شرارت کے ساتھ، اس کو تخریب کاری کے ساتھ، اس کو پستی ذہنیت کے ساتھ تعبیر کرنا یہ کسی سلجھے ہوئے شخص اور با اخلاق اور منصف مزاج شخص کا کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ باتیں انجیل مقدس کے اندر بھی موجود ہیں کہ جس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اور یہ دیکھیے کہ تم اپنے بٹوے بیچو، اپنے پوشاک بیچو اور تلوار خریدو، اور میں صلح کرانے نہیں آیا، میں جدائی کرانے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کے مشن کو متاثر کرنے میں آپ کو اتنا ستایا کہ صرف 3 سال حضرت عیسیٰ نے گزارے اور یہ حالت آ گئی کہ حضرت عیسیٰ نے کھل کر کہا کہ ان کے لیے گویا کہ تلوار اٹھاؤ۔ یہاں رسول مکرم کو دیکھیے آپ کہ آپ نے 13 سال مدینہ منورہ میں گزارے اور ہر قسم کی صلح، جس پر میں نے سریہ حمزہ کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، میں نے ہجرت کے واقعے کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ بنیادی بات بدر کے اندر یہ ہے سوال کہ واقعہ بدر ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات سنیے کہ ریزن کیا تھا بدر کا، بدر کیوں لڑی گئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں سرکار نے 13 سال اور یہ 2 سال، 15 سال حضور نے برداشت کیا اور اس کے بعد بھی حضور لڑنے کے لیے نہیں گئے، ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے گئے کہ جس میں مکہ کے ہر بندے کا پیسہ لگا ہوا تھا، اس کو صرف اس لیے روکنا چاہتے تھے کہ جب یہ اپنے مال کی محبت اور اپنے نقصان کو جب یہ سامنے دیکھیں گے تو یہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر ہمارے ساتھ امن کا ایگریمنٹ کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بائبل بھی رکھی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک بھی میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے۔ سریہ حمزہ کو آپ ذہن میں رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، 12 رمضان المبارک، موضوع تو ناظرین بہت بڑا ہے لیکن میں اس کو ٹو دا پوائنٹ جو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں سورہ انفال کو آپ دیکھیے، سورہ انفال میں بدر کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ 12 رمضان المبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اپنے کچھ صحابہ اکرام کو لے کر، جس میں کچھ مہاجر بھی تھے اور کچھ انصار بھی تھے، اہل مدینہ بھی تھے۔ سرکار جب روانہ ہوئے، ادھر ابو سفیان کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً اپنے ایک مخبر کو روانہ کیا اور مخبر کو بھیجا کہ تم جلدی جاؤ اور جا کر مکہ کے اندر مشرکین مکہ سے یہ کہو کہ دیکھو تم سب کا پیسہ اس میں لگا ہے، اب تم سب مکہ سے نکلو اور ایک لشکر تیار کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لے کر آؤ تاکہ وہ یہ قافلہ نہ لوٹ سکے۔ اب وہ بندہ تیزی کے ساتھ پہنچ گیا مکہ، اس نے جا کر ابو جہل سے وہ بات کر لی کہ جناب یہ معاملہ ہو گیا۔ ابو جہل نے تو ایسے ہی وہ گویا کہ تیار بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر اپنی موت منڈلا رہی تھی اور وہ بڑے غصے میں بیٹھا تھا، اس نے آواز لگائی اور 1000 سے زیادہ بندے تیار کر دیے اور ٹھیک قریب تھا کہ وہ مکہ سے نکلتا اور نکل گیا۔ وہ مکہ سے تھوڑا دور گیا تو ابو سفیان نے دوسرا ایک بندہ بھیجا کہ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئے ہیں، ہم نے نیچے سمندری راستہ اختیار کر کے بہت آگے نکل آئے ہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ کے ساتھ کوشش بھی کر لیں تو وہ ہمارے اس قافلے کو پکڑ نہیں سکتے، لہذا جنگ ٹل گئی ہے، تو خامخا اپنے سر کے اوپر جنگ تاری نہ کرو۔ ابو جہل سے کہا کہ جاؤ، دیکھو مسئلہ نپٹ گیا۔ سرکار پھر غور کریں ناظرین جو ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی اور طلبہ، سرکار ایک تو جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، سرکار اس قافلے کو کیوں روکنا چاہتے تھے، میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، سریا حمزہ سے لے کر یہاں پر لیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر دیکھیں، جب ان کا امیر ابو سفیان یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ٹل گئی ہے تم چلے جاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ جناب ابو سفیان جو ہے وہ نکل چکا ہے، اب واپس ہی آنا تھا، اتنے میں ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جنگ ٹل گئی تو کیا ہوا، مسلمان اگر نکل آئے ہیں کیوں نہ نکلے بھائی، تم گھس گھس کے آئے دن مار رہے ہو، معاملات کر رہے ہو، اور وہ صبر اور اخلاق کا دامن نہیں چھوڑ رہے، اور وہ اقدام نہیں کرنا چاہ رہے، اب وہ آئے بھی تو صرف اس قافلے کو روکنے کے لیے، اور آج ابو جہل جو ہزار بندوں کو لے کر مسلمانوں کو مارنے آ رہا ہے، تو آج سے ڈیڑھ سال پہلے تو حضرت حمزہ کے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگ رہا تھا یہ کہ مجھے چھوڑ دو، میں جانا چاہتا ہوں، اور حضرت حمزہ نے صلح کر کے اس کو معاف کر دیا تھا، سریہ حمزہ جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا کہ ہجرت کے ساتویں مہینے پر ہوا، وہ بدر کا ایک مقدمہ ہے، اگر آپ اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو بدر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کردار، جس وقت حضرت حمزہ نے ابو جہل کے ساتھ وہ صلح کی اور قافلے کو چھوڑ دیا، لوٹ کر آئے، سرکار نے چھوڑنے کا نہیں کہا تھا، سرکار نے رکنے کا کہا تھا، لیکن جب حضرت حمزہ لوٹ کر آئے تو سرکار نے پیشانی کو چوم کر کہا کہ چچا آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تو گویا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مقصد کسی کے قافلے کو لوٹنا نہیں تھا، کسی کے مال کو لوٹنا نہیں تھا۔ اب دیکھیں دہشت گردی کون کر رہا ہے، اور اس وقت سے ابو جہل نکل آیا، بھائی جب تمہارا امیر یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ٹل گئی ہے، جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں، اب مسلمان چاہے جتنا زور لگا رہے ہیں ہمارے قافلے کو پکڑ نہیں سکتے، تو کیوں آ رہے ہو؟ اب وہ نکل آئے، جب سرکار کو اطلاع پہنچی اور مخبر نے خبر دے دی کہ حضور ابو جہل آ گیا اور وہ بڑے دانت چبا رہا ہے، سرکار نے فرمایا پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب وہ آ ہی گیا ہے تو اب پیچھے لوٹنا یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، دیانت کے بھی خلاف ہے، اور نبی کبھی خیانت نہیں کرتا۔ آپ کھڑے رہے اور آپ نے صحابہ اکرام سے مشاورت لی، اور ایسی عظیم مشاورت تھی کہ کسی پر زبردستی حضور نے نہیں کی۔ سرکار نے کہا کہ دیکھو میں نے تو آگے جانا ہے، اس لیے کہ میں نہیں لوٹوں گا پیچھے، یعنی جو حالات بنے، اگر لکھا ہوا آپ کو الفاظ نہ ملے تو معاملہ بنا ہی یہی ہے کہ جس کو اس انداز میں ایکسپلین کیا جائے گا کہ میں نے تو آگے جانا ہی ہے، کیونکہ اس لیے کہ ابو جہل لشکر لے کر آیا، وہ بغلے بجائیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، کیونکہ اس وقت سرکار علیہ السلام کے سامنے، محترم ناظرین اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کئی گھنٹے اور کئی دن لگیں گے، تو میں ایک تجرباتی مشاہدہ آپ کے سامنے مطالعہ کا پیش کرنا چاہتا ہوں، جو یقیناً آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو بدر پڑھنے مزہ بھی آئے گا۔ آج کے دن فلمیں ڈرامے نہ کریں آپ، اور ایسی بھی رمضان میں کیا، غیر رمضان بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ آج بدر کو پڑھیں، آپ سیرت کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں، بدر کے مارکے کی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کی، اور اس کو آپ پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ کا ایک ذہن بنا دیتا ہوں کہ وہ کیا حقیقت ہے، تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت دو قسم کے لوگ تھے، اب مدینے سے حضور بہت دور ہیں، ایک مہاجر تھے جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے ہجرت کرے، وہ مہاجر ہیں، ایک انصار تھے جو اہل مدینہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ، حضور کا یہ معاہدہ ہوا تھا مدینہ سے، اہل مدینہ سے، اور اہل مدینہ نے خود یہ کہا تھا کہ حضور اگر کوئی باہر سے کوئی بندہ مدینے پر حملہ کرے گا اور آپ کی طرف آئے گا تو ہم آپ کی جان اور اس دین کا دفاع کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بچے قربان کیوں نہ کریں۔ ہاں، اور حضور نے خود کہا کہ ٹھیک ہے، جب مدینے کے باہر کی بات ہوگی نا تو پھر میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، مدینے کے باہر میں اور میرے مہاجر لڑیں گے جو میرے ساتھ آئے ہیں، مہاجر صحابہ۔ لیکن آج تو معاملہ ہی باہر ہو گیا کہ اب ہیں بھی باہر اور جنگ بھی سامنے کھڑی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کر کے خطبہ دی اور فرمایا کہ کیا مشورہ دیتے ہو میرے صحابہ، جو جانا چاہتا چلا جائے، مشورہ کیا دیتے ہو؟ تو مہاجر تو ایسی اپنے سر بکف تھے اور اپنی ہتیلیوں پر اپنے سر کو رکھ کر حضور کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کھڑے ہیں۔ مہاجر کے خطبات جتنے بھی ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا، مہاجرین نے کہا کہ حضور یہ تو بدر کی بات ہے اور یہ تو مکہ والوں کی بات ہے، آپ ابھی ہمیں کہیں کہ گھوڑے اور اونٹ کو دوڑاتے ہوئے حبشہ کے سمندر تک پہنچ جاؤ یہاں سے، تو ہم اپنی بیوی بچوں سب کو بھول کر اس بات کو کرنے تیار۔ سرکار نے دعائیں دی اس ہمت پر، اس استقامت پر کہ موت سامنے کھڑی ہے، اور وہ کافر جو اس وقت تین گنا زیادہ اور اس وقت کے تمام جدید اسلحوں کے ساتھ ہر اس کا سپاہی لیس ہے، اور مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی کم ہیں، سواریاں بھی کم ہیں، اس میں مہاجرین کا جذبہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے. سرکار نے دوبارہ خطبہ دیا, پھر مہاجرین نے کھڑے ہو کر کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قوم ابن اسرائیل نہیں ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں. کہ جب جنگ کی بات آئی فرعون کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام, ہم اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور آپ کا رب تو بڑا طاقتور ہے نا, آپ اور آپ کا رب لڑو, جو جیت گیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے, ہم اس پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا, صحابہ نے, کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں. حضور, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کافر اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دے اور ہم زندہ رہیں. حضور, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار علیہ السلام نے دعائیں دی. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا نا, تو انصار سمجھ گئے کہ حضور بار بار جو کہہ رہے ہیں تو وہ اشارہ ہماری طرف ہے. تو حضرت سعد بن معاذ جیسا دلیر اور غیرت مند صحابی, کبھی آپ سعد بن معاذ کو پڑھیں, وقت میرے پاس مختصر ہے, ورنہ بدر کا واقعہ کئی دنوں تک بیان کرنے کا واقعہ ہے, کئی دنوں تک لے جانے کا واقعہ ہے. اس کی ایک ایک لمحوں کے اندر اتنی زیادہ تعلیم ہے, اور اسلام کی نالج اور اسلام کا صحیح رخ اگر سمجھنا ہے تو کسی مدبر سنجیدہ آدمی کے سامنے بیٹھ کر آپ بدر کو پڑھ لیں, سارا اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے. لیکن ایک ہمارے وہاں یہ کہ ایک دن بدر بیان ہوتا ہے, تو لہذا میں اس لیے تفصیل واقعہ کی طرف جانے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ چند چیزیں آپ کے سامنے جو طلبہ بیٹھے ہیں سمجھانا چاہتا ہوں, کہ جو آج تک ہم اپنی زندگی سے ہم نے مطالعے کے ساتھ سمجھا ہے بدر کو, اتنی کتابیں میں ہم نے بدر کے واقعات پر اللہ کے فضل سے جو دیکھی ہے, علماء کی گفتگو سنی ہے, جو اس کا نچوڑ اور جو اس کا تجربہ آتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب ذرا توجہ کیجیے, جب حضور نے تیسری دفعہ کہا نا کہ کیا کیا جائے, تو سعد بن معاذ آگے آئے, کہنے کہ حضور آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے, اہل مدینہ کی طرف ہے. سرکار نے فرمایا, ہاں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا, حضور تھا تو یوں ہی کہ آپ مدینے میں ہوں اور باہر سے کوئی آئے تو ہم دفاع کریں گے, اور بقول آپ کے فرمان کے کہ ہم باہر کوئی ہوگا تو ہم کو مدینے میں رہنے دیں گے اور آپ مہاجرین کے ساتھ جائیں گے. لیکن حضور ہم اس عہد کے پابند نہیں, ہم آپ کے قول کے پابند ہیں. یہ حضرت سعد بن معاذ نے کی, سبحان اللہ. یہ سعد بن معاذ کا وہ مبارک خطبہ ہے جو آج آپ اللہ اکبر جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی قبر مقدسہ کو انوار التجلیات کی آمجگاہ بنائے, اور بنی بھی اللہ ان کے صدقے ہماری دونوں جہانوں کی زندگیوں کو سوارے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے ذریعے اللہ کو پر ایمان لایا, آپ پر ایمان لایا, آپ کی ہر بات پر ایمان لایا, آپ بالکل بے فکر ہو جائے, آپ ہاں کہیں تو اس میں ہماری ہاں ہے. حضور اگر آپ اشارہ کریں تو یہ قریبی جگہ پر سمندر موجود ہے, مکہ کا قافلہ تو بہت دور ہے, وہاں تو بچنے کی امید ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو کافر دم دبا کر بھاگ جائیں گے. لیکن سامنے سمندر موجود ہے, اس میں چھلانگ مارنے کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی امید نہیں کہ ہم بچ جائیں گے. لیکن یا رسول اللہ, اگر آپ اس سمندر میں بھی چھلانگ مارنے کے لیے کہیں گے نا ہمیں, تو ہم گھوڑوں کے ساتھ اس سمندر کے اندھیروں میں بھی اپنے آپ کو دھکیل دیں گے جس سے آنے کی کوئی امید نہیں ہے. سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس یہی بشارت تھی بدر کی فتح کی, اگر تم میں اللہ نے یہ اجتماعیت دی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف سرکار روانہ ہو گئے. اور جب سرکار روانہ ہوئے بدر کی طرف, اللہ اکبر, تو آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوا. 5,000 کے قریب فرشتے یکایک, 1,000, 3,000, 5,000 سورہ انفال کے اندر موجود ہے, ان کا نزول بھی ہوا, اور وہ انسانی شکل کے اندر مسلمانوں کے اس لشکر کو تقویت دینے کے لیے. اب اس میں علماء دو باتیں کرتے ہیں, ایک یہ ہے کہ کیا وہ خود لڑ رہے تھے اس میں, ایک قول یہ بھی ہے کیا وہ خود لڑ رہے تھے, اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خود نہ بھی لڑ رہے ہوں تو وہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے کہ اٹھو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تم ہی غالب رہیں گے. اور اللہ نے فرمایا, لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جس وقت تم بہت کمزور تھے اور اسباب سے تم خالی تھے. جب صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ اس بدر کے مقام پر پہنچے, اللہ رب العالمین حرمین کے اس راستے کو پھر اہل ایمان کے لیے کھول دے. وہ بدر کی وادی کے جس سے گزرنے کے بعد, ہائے ہائے, بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اہل و عیال کو بھول جاتا ہے, اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے, مستقبل کو بھول جاتا ہے, صرف وہ وہیں کا رہ کر اپنے اندر ایک گداز, ایک رونق, ایک, جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ خود جانتے ہوں گے کہ جو بدر پہنچتے ہوں گے نا تو ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں, دیکھ تو رہے ہیں یہ کون ہے, لیکن اندر سے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بڑی توجہ کر کے ایک دوسرے کو پہچاننا پڑتا ہے، اندر سے ایسے انوار و تجلیات اور ایسے انہماک، بندہ مکمل دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب بندہ بدر کے سٹاپ کو کراس کر کے گزرتا ہے اور بالخصوص اس مارکے والی کی جگہ کے قریب سے گزرتا ہے اور سامنے وہ جبل الرماد، اللہ اکبر، وہ آج بھی پہاڑ گواہی دے رہا ہے جس پر 5000 فرشتے اترے تھے، وہ ریت کا پہاڑ آج بھی ہے، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی انوار و تجلیات روحانیت کا وہ گویا کہ وہ نزول ہے کہ بدر کی وادی، آج بھی عصر و مغرب کی اذان کے وقت میرا اکثر گزر ہوا وہاں پر، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی یہ فضا، یہ آواز اللہ کے عرش پر ہو رہی ہے، ایسی روحانیت۔ وہ مسجد، مسجد عریش، جہاں میرے اقا علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا، آج وہ قبرستان جہاں پر وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، 14 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس میں آرام فرما رہے ہیں، جو مسلمانوں کے شہید ہوئے، اس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ تھے، اور پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت مہجہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے غلام تھے اور یمنی تھے، سب سے پہلے شہادت ان کی ہوئی کہ انہوں نے للکارا اور آگے بڑھے اور وہ شہید ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ تیر سب سے پہلے ان کو لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو وہ اصحاب بدر، شہداء بدر جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ وادی وادی نہیں، ایک بقعہ نور ہے، ایک نور کی وادی ہے، جہاں پر پہنچ کے دلوں سے زنگ ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں جلا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل والا حجاز مقدسہ کی ان تمام فضاؤں کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ بحال کر دیں، اور حجاز مقدسہ کے صدقے اللہ رب العالمین تمام مملکت اسلامیہ اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائیں۔ مسلمان جب پہنچ گئے بدر کے مقام پر، میں بہت مختصر کر دیتا ہوں، اور حال یہ ہوا کہ مسلمان جہاں پر رکے تھے تو سرکار کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ جگہ جو ہے کچھ سخت ہے، یہاں پر اگر نہ رکھیں، آگے کی طرف اگر بڑھ جائیں تو کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آگے جب مسلمان پہنچے تو وہ جگہ تھوڑی زمین پر دھسی بھی اور دلدل نماز جگہ تھی، یعنی تھوڑی نرم جگہ تھی، کافروں نے آ کر خیمے لگا دیے تھے گویا کہ بڑی چالاکی کے ساتھ چٹیل زمین کے اوپر، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور جب وہ اس مقام کے قریب پہنچے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، اور عریش جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عریش تیار کر دیا گیا کہ جس میں صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہوں گے، اور تمام معاملات وہاں پر طے پا گئے۔ یہ صورتحال بھی بن گئی، عریش کے پیچھے سے ایک جگہ رکھی گئی کہ اگر بدر کے اندر کوئی پسپائی کا معاملہ ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام پیچھے سے نکلیں گے، اور پیچھے جو صحابہ کرام کی ایک رسد موجود ہے ان کے ساتھ ملیں گے۔ اب حضور مشورہ دیں گے کہ دوبارہ لوٹ کر آنا ہے یا مدینے کی طرف جانا ہے، یہ پوری پلاننگ صحابہ کرام نے کی ہے۔ یہ بہت زبردست ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے، خیمے کہاں پر لگائے گئے، کیوں لگائے گئے، عرش کی کیا وجہ تھی، اس پر باقاعدہ لکھا گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ صحابہ کرام نے کس ذہانت کے ساتھ، عسکری ذہانت کے ساتھ اپنے خیموں کو ترتیب دیا۔ اب صحابہ کرام میں کچھ وہ تھے کہ نماز کا وقت ہے، کچھ کا وضو نہیں ہے، کچھ کو غسل کی حاجت تھی، تو شیطان ان کے اندر اب وسوسے ڈالنے لگا، جس طرح آج کل وائرس پھیل رہا ہے تو شیطان مومنوں میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ دین کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اللہ کی توحید کا کیا ہوگا، شفا کیسے ملے گی۔ میں نے کہا یہی کام شیطان کا ہے ہمارے لیے، یہ وائرس جو ہے نا، یہی ہمارے لیے، جتنا ہم کمزور ہیں تو ہمارے لیے یہی بدر ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو وسوسے دلا رہا تھا شیطان کہ تم تو خود ناپاک ہو، اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا۔ ناپاک سے مراد یعنی ناپاکی تمہارے اوپر ہے، تم نے جناب ابھی تک غسل نہیں کیا کچھ لوگوں نے، تو یہ ناپاکی اور یہ جو بظاہر ناپاکی اور یہ جم بھی تم ہو تو تمہارا تو غسل نہیں، اس حال میں مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا، ناپاک جاؤ گے، وضو نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کیونکہ بڑے حساس تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا گیا، تو اللہ رب العالمین نے رات میں بارش نازل فرمائی۔ بارش کا کرم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنے پانی جمع کر لیے مویشیوں کے لیے، جو دلدل کی جگہ تھی وہ پلین ہو گئی، چٹیل ہو گئی، جسے پانی چھڑک دیا گیا، کافروں نے جو چٹیل میدان تھا وہ کیچڑ بن گیا، ان کے خیمے ان پر گر پڑے، ان کی میخیں زمین سے اکھڑ گئی۔ اور قرآن کریم میں دیکھا سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، غور کیجیے، اور اس کے بعد فرمایا وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ۔ اب یہ دو آیتیں، فرمائے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر اللہ نے آس حاصل ہو جائے اور دوسری آیت میں فرمایا وَيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو لے جائے، یہ پاکی ہو گئے. لیکن یہاں پر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا، جس طرح وہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کے لیے کہا کہ لیذھب علیکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ لے جائے تم سے ناپاکی. صحابہ کو کہا ویذھب عنکم الرجس الشیطان، لے جائے تم سے شیطان کی ساری نجاستیں. تو جس طرح اللہ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا فرمایا، اس طرح صحابہ کی پاکی کا بھی بیان فرمایا. ابھی کمبائن ہو اور وہاں جو فرمایا حضرات اہل بیت کے لیے ہوئے طاہرکم تطہیرا، تمہیں اللہ پاک صاف کر دے، تو یہاں پر فرمایا وینزل علیکم من الماء من السماء ماء لیطہرکم، کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اس لیے اتارا کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے. ایک جواب دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیذھب عنکم الرجس، سے اگر عصمت کا دعویٰ کیا جائے کہ لیذھب عنکم الرجس سے مراد یہ ہے کہ وہ معصوم ہو گئے، ہم نے کہا نہیں، جو انسانی بشری تقاضے کے اعتبار سے انحطاط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ان کی تربیت فرماتا ہے اور ان کو ان چیزوں سے روکتا ہے، اس سے مراد معصوم ہونا مراد نہیں ہے. لیکن اگر معصومیت کے پیچھے اگر آپ رجز کہتے ہیں، رجز ہے، رجز گناہ ہے، گناہ اللہ نے دور کر دیا، تو میں نے کہا یہاں تو صحابہ کے لیے اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، تم سے اللہ رب العالمین شیطان کی ہر نجاست لے جائے، تو اس سے تو پھر سارے صحابہ کو بھی معصوم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے لیے بھی یوزہبا کہا گیا، انکم کہا گیا، رجس شیطان کہا گیا، ادھر ان کے لیے بھی کہا گیا لیذھب عنکم الرجس، تو لہذا الفاظ وہی ہیں. تو جس طرح وہاں تقوی و طہارت کے لیے، یہاں تقوی و طہارت کے لیے. تو لہذا یہ ایک خاص موضوع جو ہے میں نے آپ کی خدمت عرض کیا. اب جب جنگ کا سلسلہ محترم ناظرین شروع ہوا صبح کے وقت، اور جب مبارزت دی گئی اور چیلنج کیا گیا ایک دوسرے کو، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بھیجا، جو انصار پہلے تھے وہ جب آگے بڑھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں قریش مکہ، کیونکہ بڑے متکبر نہ ہونا، کہا یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں اور یہ سبزیاں کھانے والے، سبزیاں لگانے والے، یہ ہم سے لڑیں گے، ہم ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے. تو اتنے نخوت والے اور اتنے رکھ رکھاؤ، بھیجا رکھ رکھاؤ والے تھے، وہ کہتے ہیں مریں گے بھی تو کسی اچھے آدمی کے پاس، ہم نہیں لڑنا چاہتے اس سے، یہ ہماری توہین ہے. سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتے تم؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی ہم پلہ بھیجیں آپ. تو وہ قریش تھے، تو سرکار نے اشارہ کیا اپنے چچا کے بیٹے عبیدہ بن حارث سے، سرکار کے چچا حارث کے بیٹے، ان سے کہا عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، یہ بڑی عمر کے تھے، یہ کھڑے ہوئے. فرمایا حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ. سب سے پہلے مبارزت کے اندر یہ تینوں ہستیاں جو بنو ہاشم تھی، یہ آگے بڑی، جو فخر تھے ہاشمیت کے اور قریش کا فخر تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ، اور سرکار کے خود چچا حضرت حمزہ، سرکار کے چچا عبد مناف جن کی کنیت ابو طالب ہے، ان کے بیٹے مولا مرتضیٰ، یہ تینوں آگے بڑھے. اور تینوں کا جب مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کے مقابلے پر جو آیا تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا، حضرت علی کے مقابلے پر جو آیا آپ نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا. عبیدہ کیونکہ بڑی عمر کے تھے، تو دشمن کی تلوار جو سامنے آپ کے تھا، اس نے تلوار آپ کے گھٹنے پر مارا، اور گھٹنے پر مارنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں بڑا زخمی اور آپ زمین پر گرے. جیسے آپ گرے تو پیچھے سے حضرت حمزہ نے اس کو آواز لگائی، جب اس نے مڑ کر دیکھا تو حضرت حمزہ نے اس کو وار کر کے اسی بھی وسیلے جہنم کی. اور جنگ پھر عام صورت کے اندر گویا کہ شروع ہو گئی، اور بڑا خطرناک قسم کا یہ مارکا تھا. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تین کافروں کو گرتا ہوا دیکھا، اور اپنے گھرانے کے تین بندوں کو سلامت دیکھا، تو حضور نے فرمایا سیحزم الجم ویولون الدبر، اب دیکھیے کہ جمعیت ان کی پارا پارا ہو جائے گی، اور یہ پیٹ دکھا کر ویولون الدبر، یہ اپنی پشت، دبر یعنی پشت دکھاتے ہوئے یہ بھاگیں گے. اور یہ کہنا تھا کہ ایک بگل مچ گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی، ایک روایت میں آتا تین پتھر تھے صرف، وہ اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے. وہ پھینکنا ایسا تھا کہ وہ ایک روب کا گولا تھا، کافروں کے عزائم کمزور پڑ گئے. اور قرآن نے کہا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت، کیا پھینکنا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ ایک روب اور دہشت کا گولا تھا کہ ان کے بازو اور ان کی طاقت جو ہے کہ وہ مان پڑ گئی، اور یہ اللہ کی مدد آ گئی. آج بھی مسلمان اگر مخلص ہو کر کسی کام میں کام کرے تو خدا آج بھی اسے شرع صدر دیتا ہے، اور اس کے دشمنوں سے خود نپٹتا ہے کہ من عاد علی ولی فقد آزنت بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ترسی نظر سے دیکھے گا اللہ خود اس سے جنگ کرے گا، اللہ اکبر. تو قرآن نے کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور دیکھیں اس آیت کا رنگ بھی کتنا پیارا ہے، فرما وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا. رما یرمی ممانا کنکری پھینکنا، تیر چلانا، یہ معنی پھینکنے کے، رما یرمی، تو یہ اس کا واحد متکلم ہے، یہ اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ وما رمیتا، اے نبی مکرم وما آپ نے نہیں پھینکا، از رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن یہ اللہ رب العالمین نے پھینکا. امام راضی علیہ رحمت نے کہا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا، از رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، ولکن لیکن، ولکن اللہ رمیتا اللہ رب العالمین نے پھینکا، ولکن اللہ رمیتا اللہ نے پھینکا. اس کا معنی یہ تھا، اس کا معنی یہ ہے وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا بطور تخلیق کے، از رمیتا آپ نے پھینکا بطور سبب کے. یعنی کسی شے کو پیدا اللہ کرتا ہے، بندہ اس کے سبب بنتا ہے. تو جہاں نفی تھی وہ فعل کو پیدا کرنے کی تھی، اور جہاں ثبوت تھا وہ بطور سبب کے تھا. جس طرح کہ پیاس پانی نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتا ہے. تو پانی پیاس بجھانے کے اندر سبب ہے، اللہ پیاس بجھانے کے اندر خالق ہے. تو لہذا وما رمیتا یہ خالق ہے، اذ رمیتا سبب ہے، ولکن اللہ رما جبکہ اللہ نے پھینکا. یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان نہ مجبور محض ہوتا ہے نہ مختار مطلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین درمیان میں اس کو اختیار عطا فرماتا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ سے ہونا، کچھ ہمارے لوگ تبلیغ کرتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا. تو میں نے کہا یہ از رمیتا تو بندے سے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے پھینکا. سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، جب سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تو پھر جنت اور دوزخ کیوں ہے؟ نیک کام کیا تو اللہ نے کیا، برا کام کیا تو کیا معاذ اللہ نے کیا؟ کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، تو بطور تخلیق کے خدا سے ہونا اور بطور ثواب میں اجر کے اور جنت اور جہنم کے جو اس پر کردار ہو رہا ہے وہ اس کے اپنے ارادے اور قسم اور اختیار پر ہو رہا ہے. تو لہذا وما رمیتا جو ہے یہ تخلیق کی نفی ہے، از رمیتا یہ ارادے اور اختیار کا ثبوت ہے، آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن یہ اللہ رب العالمین نے پھینکا. اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑی جواب مردی کے ساتھ اس مارکے کو سر کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اور صحابہ کرام کا گویا کہ جو سلسلہ ہے وہ صحابہ. یہ بڑی دلچسپ بات یہاں پر علامہ ابن کثیر نے کی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہ بدر کے دن فرشتے آئے تھے، ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے سر کے اوپر سفید دستاریں تھیں، اور خندق میں جب آئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر ہری پگڑیاں تھیں. یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا، خازن نے بھی لکھا. یہ بھی ہے کہ جب بدر کے اندر وہ آئے تو ان کے سروں پر ہرے امامے تھے، کیونکہ یہ ہرا رنگ جو ہے یہ بڑے اعزاز کا رنگ ہے، بڑے شان کا رنگ ہے. آج بھی عرب کے اندر ہرا رنگ اشراف اور سادات کی نشانی ہے، اس لیے گنبد خضرا شریف کا رنگ جو بعد میں بلو سے ہرا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرے رنگ کو ایک خاص نسبت اشراف، یہ رنگوں کے اندر اشراف ہے، یہ سادات کی پہچان ہے عرب کے اندر بھی. اس لیے ہری چادر اور ہرے معاملات، ہرے امامے وہ لوگ پہنتے ہیں کہ اکثریت، آج تو سب پہنتے ہیں، پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ علامات سادات کی ہوتی تھی. اس لیے ملا علی قاری نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سدرا جو درخت ہے اس کے پتے ہرے ہیں. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب سرکار قریب گئے تو علماء نے یہ قول کیا وہ پتے نہیں تھے، وہ انبیاء کی روحیں تھیں جس کا رنگ ہرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں ہرا ہے. تو یہ تمام، یعنی یہ رنگوں کے اندر یہ بڑا افتخار کا رنگ رہا ہے. اسی طرح کالا رنگ بھی، کالا امامہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر جو امامہ شریف ثابت ہے وہ کالا امامہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ خوشی کے وقت، جہاد کے وقت، یہ کوئی غم کی علامت نہیں، یہ خوشی کی علامت ہے. سیدہ زہرہ پیدا ہوئی تو سرکار نے کالا امامہ پہنا، فتح مکہ تھا سرکار نے کالا امامہ پہنا. آج بھی اگر آپ احادیث کے مطالعہ کریں تو سرکار نے سفید امامہ بھی پہنا ہے، ہرا امامہ بھی پہنا ہے. یوں تو کسی بھی رنگ کا امامہ، امامہ کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو کہ جو تین دفعہ سر سے گھوم جائے، جس کی تین پینچے گھوم جائے وہ امامہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ سارے رنگ کے امامے جائز ہیں. بالخصوص سرکار نے ہرا بھی پہنا، سفید بھی پہنا، لیکن حضور سے جو زیادہ امامہ شریف ثابت ہے وہ ہے کالے رنگ کا. اب آئیے جناب، میں بات کو سمیٹتے ہوئے، یعنی اس دلچسپ بات کو جب میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک اور واقعہ یہاں پر عرض کر دوں کہ سرکار علیہ السلام کے معجزات کا ظہور کیسا ہوا. سرکار کے صحابی حضرت عکاشا یہ لڑ رہے تھے اور ان کے دائیں بازو پر ایک کافر نے تلوار باندھی ماری اور وہ ہاتھ کٹ کے گر گیا، ہاتھ جو تھا وہ کٹ کے گر گیا. سیرت نبی ابن ہشام، ابن ہشام کی سیرت تو سب سے اول سیرت ہے نا، محمد بن اسحاق کی سیرت ہے، کہ جب ان کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا گیا تو سرکار نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اپنا لعاب لگایا تو وہ ہاتھ جڑ گیا. دوبارہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر آپ گویا کہ آگے بڑھے ہیں اور ہاتھ کے ٹوٹ جانے کے باوجود گویا کہ آپ آگے بڑھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے طاقت عطا فرمائی. ایک روایت ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں کٹا, کسی اور صحابی کا ہاتھ کٹا, لیکن اس کے ہاتھ کو حضور نے جوڑا. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ عطا فرمائی, اس شاخ سے وہ ان کی تلواروں سے لڑے اور اس تلوار کا نام آپ نے عون رکھا تھا اور وہ بدر کے اندر کھجور کی شاخیں جو تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے وہ شاخ جو تھی وہ تلوار کی شکل اختیار کر گئی اور کئی مارکوں کے اندر حضرت سیدنا عکاشہ نے اس تلوار کے ساتھ جہاد کیا. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد اسی تلوار کو جو شاخ تھی, دکھنے میں شاخ ہوتی تھی اور لڑنے میں لوہے کا کام کرتی تھی, وہ آپ کی قبر شریف میں آپ کے ساتھ رکھی گئی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدر کے اندر ایک اڑتا ہوا تیر آیا اور ان کی الٹی آنکھ کے اندر گھس گیا. آپ دیکھیں, تصور کریں, بندے کے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک تنکا آنکھ میں آ جائے تو بندہ تلملا جاتا ہے, وہ جان بلب ہو جاتا ہے, ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جناب جب تیر اللہ اکبر ایک تنکا, ایک غبار, ایک مٹی آنکھ کے اندر آ جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے. اللہ اکبر, تیر آیا اور تیر آ کر آپ کی جب آنکھ میں لگا وہ منظر کیسا ہوگا, اللہ اکبر. آپ نے اس تیر کو کھینچا ہے اپنی آنکھ سے باہر, یہ کسی صحابی نے کھینچا. اب جب کھینچا تو آپ مجھے بتائیے اس آنکھ کا کیا حال ہوا ہوگا, اس چہرے پر کیا. تو آپ کا ایک خون کا پھوارا تھا اور وہ آپ کے چہرے پر آیا اور آپ کی آنکھ کے جو باقیات تھے وہ آپ کے چہرے پر لٹک رہے تھے اور آپ کو بڑا درد و تکلیف ہوئی. آپ نے خنجر نکالا کہ میں اس گویا کہ جو باقیات اس کی جو رگیں باہر آ رہی ہیں میں اس کو چھری سے کاٹ کر پھینک دوں اور میں کپڑا باندھ کر پھر دشمن کے مقابلے پر چلوں. یہ جذبہ جہاد تھا. کسی نے کہا کاٹو نہیں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, حضور کو جا کر بتاؤ. تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا, یہ تو حضور کا کام ہی نہیں ہے, سرکار تو مجھے صرف دعا دے سکتے ہیں, سرکار تو مجھے جہاد کے مسائل بتا سکتے ہیں, سرکار مجھے قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں, یہ تو حضور کا شعبہ ہی نہیں ہے, کوئی طبیب ہوتا تو میں اس کو بتاتا. لیکن نہیں, صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے زوف مانا مگر ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے لے رضا سب تو چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. مجھے کیا فکر ہو اختر, میرے یاور ہیں وہ یاور, بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے. اب یہ بلا سامنے آئی ہوئی ہے, سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کچھ خون کا حصہ جو تھا وہ ہوا لگنے کی وجہ سے خشک بھی ہو گیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار سے اس کو جمع کیا, جمع کر کے ان کی آنکھ میں ڈالا اور اپنا لعاب لگایا. لعاب لگانا تھا, آنکھیں اسی وقت بحال ہو گئی. اللہ اکبر, یہ معجزات سارے بدر کے اندر ہوئے. اور ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی زمین پر کھینچ کے فرمایا تھا, ہاذا مصرع ابا جہل, ہاذا مصرع عتبہ, مصرع گر کے مر کر گرنے کی جگہ. فرمایا یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل. ابو جہل کیسے مرے گا, وہ تو فرعون ہے, وہ تو بہت بڑا بدماش ہے. حضور نے فرما فکر نہ کرو, سب سے پہلے وہی یہاں پر گرے گا. ایک لاٹھی کھینچی حضور نے, لاٹھی سے نشان کھینچا. محترم ناظرین, میری مائیں, میری بیٹیاں اور میرے بہنیں دیکھیں, نبی ہمارے بڑی شان والے. سرکار دو عالم نے اپنے عصا سے بدر کے میدان میں لاٹھی سے نشانات کھینچے, فرما فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا, ہاذا مصرع فلاں, ہاذا مصرع فلاں, ہاذا مصرع فلاں. جنگ جب ختم ہوئی, فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ تو کوئی کام کر رہے ہوں گے کر رہے ہوں گے, میں دوڑا اس جگہ پر جہاں سرکار نے لاٹھی سے نشانات کھینچے تھے. نشان تو مٹ چکے تھے لیکن جگہیں موجود تھی. کہتے ہیں سرکار نے جس جگہ جس کا نام لے کر کھینچا تھا وہ اسی جگہ پر گرا تھا, ادھر ادھر نہیں ہوا تھا. یہ مدد تھی یوم الفرقان میں اور یہ بہت بڑا مارکا تھا. محترم ناظرین, کولے بے بدر کے اندر کفار کو پھینک دیا گیا اور پھینک دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کولے بے بدر کے پاس پہنچے. اور یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے کہ آپ آئے, اطلع النبی علی اہل القلیب قلیب, آپ وہ قلیب بدر کے پاس آئے اور حضور نے جھانکا اور فرما, حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, اے کافروں پہنچ گیا تمہارے پاس. اور ایک بخاری کے الفاظ اور سیاہ میں تو یہ بھی ہے, یا ابا جہل یا عتبہ, وہ مرے ہوئے کافر کو حضور یا کہہ رہے ہیں, یا کہہ کر. نہیں نہیں, یا کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے کہا بھائی کوئی موضوع میرا یہ موضوع بیان کرنے کا نہیں ہے, لیکن دیکھیں یہاں پر یا کا انتخاب لفظ بولنے میں حرج نہیں ہے, کہتے ہم بھی یا کہنے کی اجازت دیتے ہیں, یا کہنا چاہیے, لیکن تم اس نیت سے کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں اس لیے اے کہہ کر خطاب نہیں کرنا چاہیے. तो मैंने कहा जो तू अपनी बिल्डिंग के ऊपर से खड़े होकर सब्जी वाले को पुकारता है, तो ये नहीं ऐसे पुकारता ना क्या वो सुन रहा है, तो ये शिर्क नहीं हो जाता? कह लगा नहीं नहीं, वो तो इसलिए शिर्क नहीं होता कि मैं पुकारता तो या और ए कहकर ही हूं, निदाई करता हूं, लेकिन मेरी नीयत ये होती कि मेरी आवाज अल्लाह उसको सुनाता है। तो मैंने कहा उम्मत की भी यही नीयत है, वो या रसूलल्लाह कहते हैं तो उनकी भी ये नीयत होती है कि हमारी आवाजें अल्लाह ही सुना देता है। तो लिहाजा ये कोई शिर्क और शिर्क मिर्क का मसला नहीं है, इसको खामखा अपनी एक डेढ़ फुट की दुकान बनाकर मसला या रसूलल्लाह को मुतनाजा बनाने की जरूरत नहीं है, इस मसले से अपनी जान छूटना भी फिर मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह कहा हल वजद तुम मा वादकुम अल्लाह हक्का, जो अल्लाह ने तुमसे वादा किया था वो हक है कि नहीं, फारूक आजम आगे आए और कहने के हुजूर मा अंतुम बिअस्मा मिनकुम मिनहुम, हुजूर आप इनसे बात कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह आप इनसे बात कर रहे हैं कि जो आपकी बात जो है वो आपकी आप इनको पुकार रहे हैं, आप इनसे बातें कर रहे हैं, इनके बदन के अंदर तो रूहें नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वलाकिन ला युजीबून, ये मेरी बात तुमसे, सरकार ने फरमाया मा अंतुम बिअस्मा मिनहुम वलाकिन ला युजीबून, मेरे सहाबा ये मेरी बात तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते। यहां पर खैर सिमा मौता का एक बड़ा मसला हल होता है। कहते जी कुरान कहता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम मुर्दों को नहीं सुनाते। मैंने कहा यह तुस्मिउ का माना सुनाना नहीं होता, सुनना नहीं होता, सुनाना कि ला इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मुर्दे नहीं सुनते। तो मैंने कहा सुनने की बात नहीं सुनाने की बात है, सुनना और है सुनाना और है। हम भी कहते हैं हुजूर नहीं सुनाते, अल्लाह सुनाता है। तो यहां पर जो फरमाया गया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप नहीं सुनाते अल्लाह सुनाता है, तो यहां पर सुनाने की नफी है, सुनने की तो नहीं है। और यकीन अहादीस में मौजूद है कि जब हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो फिर अल्लाह सुना देता है, हम कहें हुजूर के लिए तो फिर अल्लाह हुजूर को सुना देता है। तो लिहाजा यही हर मुसलमान का अकीदा और नजरिया होता है। मैं बात को समेटते हुए इस बात की तरफ आना चाहता हूं, ये इतना बड़ा मार्का था यौमुल फुरकान का कि कुफर घुटनों के बल गिर गया। सरकार ने सारी रात दुआ में गुजारी थी और इस दुआ में गुजारी थी और ऐसी इल्हाह ऐसी आहुजारी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि या अल्लाह आज अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान फतह ना पा सके तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। किसी ने कहा ये हुजूर ने बात क्यों की नाम लेने वाला कोई ना होगा, मैंने कहा यही तो खत्म नबूत की दलील है, क्योंकि आप कोई नया नबी तो आएगा नहीं जो बात करेगा, मैं ही आखिरी नबी हूं और यही मेरी आखिरी उम्मत है, अगर ये मर गए खत्म हो गए तो फिर कयामत तक तेरा नाम कौन लेगा। तो यह जुमला खत्म नबूत की तरफ इशारा था, यह नहीं कि हम इंतकाल कर गए तो तू दूसरा नबी भेजेगा, नहीं, ये जो हुजूर ने फरमाया ये अकीदा खत्म नबूत की दलील था कि या अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर लोग खत्म हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए कि कयामत तक कोई और नबी आएगा ही पैदा ही नहीं होगा। तो अब आप देखें सरकारी दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ में उस अकीदा खत्म नबूत की तरफ इशारा है। सरकार करीम अली सलातो सलाम ने उनके 70 से ज्यादा लोग जो थे मुशरिकीन के वो हलाक हुए, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसमें कई लोग गिरफ्तार हुए। एक अलग मौजू है और ये बड़ा दिलचस्प मौजू है कि इसमें कौन कौन गिरफ्तार होकर आए और कैसे कैसे इनके साथ मुकालमा हुआ, किस तरह इनको मदीना मुनव्वरा लाया गया, किस तरह इनकी तकसीम की गई। अल्लाह अकबर। एक मैं बता देता हूं, एक वो काफिर था जो मुसलमानों को चैन से रहने नहीं देता था और ये हजरत मुसब बिन उमैर का भाई था रजी अल्लाह तआला, उनका भाई था। इसको जब हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के पास तकसीम किया ना, और ये जानी दुश्मन था, हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहता था माजल्लाह, इसको जब किया तो सरकार जिसको गुलाम बांटते थे उससे कहते थे गुलाम के साथ खैरख्वाही करना, पेट भर के खाना देना। उस बंदे का ये बयान है, बाद में इस्लाम उन्होंने कबूल किया और ये बयान था कि जब मैं जिसको मुझे बेचा गया था ना, उस बंदे के घर में खाना ही कुछ नहीं होता था, वो सारा खाना जमा करके हमें दे देता था और मियां बीवी भूखे रहते थे। कहते मुझे शर्म आती थी और मैं कहता था भाई खाओ, कह लगे नहीं, नबी पाक ने कहा है कि गुलाम को भूखा नहीं रखना। इस हुस्न अखलाक को देकर वो बंदा इस्लाम ले आया। आप तुम लोगों ने जेलें बनाई हैं और मुसलमानों को किस हाल में रखा। आज तुम कहते हो अक्वाब मुत्तहिदा, लानत है ऐसे अक्वाब मुत्तहिदा पर कि जो दहशतगर्दों की सबसे बड़ी सरपरस्ती करता है। इराक का हाल क्या किया, मुल्क शाम का हाल क्या किया। यह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमन है, मेरे आका करीम अली सलातो सलाम के खाके बनाए जा रहे हैं अक्वाब मुत्तहिदा, मेरे आका अली सलातो सलाम के खिलाफ वो बकवास कर रहे हैं अक्वाब मुत्तहिदा। मैं फिर भी यहां पर हम, क्योंकि हम सुलह पसंद लोग हैं, बदर हमें सुलह सिखाती है, एकदम नहीं। यूरोप में जब यह कानून पास हुआ कि किसी नबी और मौजूद हस्तियों के बारे में इस किस्म की बात नहीं की जाएगी, हमने इस बात को मिंबरों पर अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम लड़ाई वाले दहशतगर्दी नहीं, बल्कि हमने यह कहा कि दुनिया अगर अमन चाहती है तो تو نہ حضرت عیسیٰ کے خلاف بات کی جائے، نہ حضرت داؤد کے خلاف بات کی جائے، نہ حضرت سلیمان کے خلاف بات کی جائے، نہ جناب رسول اللہ کے خلاف بات تباہی ہوتی ہے، تو ہزار مائیں نبیوں کے قدموں میں قربان ہیں۔ آزاد یعنی یہ اسپیچ کو یعنی آزاد کر دینا، فریڈم آف اسپیچ کہنا کہ جناب یہ بات کرنے کی آزادی ہے، تو بات کرنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ماں کے بال کو بھی پکڑ لے، باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس پر رکنا پڑتا ہے۔ یورپ میں جب یہ قانون پاس کیا تو سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ آپ نے اچھا اقدام کیا، کیونکہ مسلمان انتہا پسند نہیں، ہر اچھی بات کو اچھا کہنے کے ہم قائل ہیں۔ بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ کس طرح قیدی لائے گئے رکھے گئے۔ چلیں، میرا دل اب چاہتا تو کل کا پروگرام انشاءاللہ میں جو قیدی گرفتار کر کے آئے نا ان کے ساتھ حضور کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے انشاءاللہ۔ میں کل کے نشست انشاءاللہ زندہ رہا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے، کیونکہ وقت ہمارا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ کچھ ہم نے زیادہ ہی وقت آپ کا لے لیا، تو ہم آپ کے سامنے کل بتائیں گے کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور کون کون قیدی بن کر آیا تھا۔ یہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور آخری بات جو یہاں کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں کہ جب فتح ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو کہا کہ زید جاؤ میری اونٹنی لے کر اور جلدی جلدی جاؤ اور مدینے کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں، ان کو اعلان کر دو کہ مسلمان جیت گئے ہیں۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مدینے میں آیا تو میں نے جب اعلان کیا، او لوگوں سنو، ابو جہل مار دیا گیا، شیبہ مار دیا گیا، یہ بات قبول کرنے کے لائق نہیں تھی۔ مثلا آج کوئی بہت بڑا فن خان ہو، سپر گویا کہ ایک سپر پاور بنا اور کوئی کہہ دیا جانا اب اس کو کسی نے بھڑکا دیا، کیسے ہو سکتا جناب، وہ تو ساری دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ابو جہل کے بارے میں لوگوں کے کان خوش نہیں تھے، یہ یعنی کان سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ جو مدینے کے اندر تھے وہ آئے اور اپنے ابا سے کہنے لگے، ابا کوئی آپ صحیح بات کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت اسامہ جو صحابی ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، وہ نہیں تھے بدر کے اندر لیکن وہ گویا کہ مدینے میں تھے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں آیا اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر، میں نے کہا کہ ابا کوئی بات کر رہے ہو، ہوش میں ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹنی کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ تو قصوہ ہے، یہ تو حضور سید عالم کی ہے۔ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بیٹے اسامہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بدر کے اندر ابو جہل عتبہ شیبہ کو اٹھا کر کٹے ہوئے بدن کو کلے ہوئے بدر میں پھینکا گیا اور اللہ نے اپنے محبوب کی عزت رکھی، سارے صحابہ کی عزت رکھی اور کفر کو زمین پہ گاڑ دیا گیا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا میں نے شکر ادا کیا۔ منافقین بغل بجانے لگے، ارے یہ بھائی کہاں ہو سکتا ہے، زید تو خود بھاگ کر آیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ بچو اب ذرا خیر مناؤ، دو دن رک جاؤ، جب آفتاب نبوت طلوع ہوگا نا مدینہ منورہ کے اندر تو تمہیں پتا چل جائے گا دال آٹے کا بہانا۔ اور یہی تھا کہ جب سرکار آ رہے تھے تو مخبر چھوڑ دیے گئے تھے اور لوگوں کے حضور کیسے، یہ ہجرت سے با استقبال حضور کا بہرا تھا، لوگ مدینے سے نکل آئے باہر، مقام روحا پر کھڑے ہو گئے، عورتیں اور بچے سرکار کے استقبال کے، جب سرکار کے پاس آ گئے تو لوگوں نے وہ سرکار کا استقبال کیا اور اس ترانے کے ساتھ دوبارہ پڑھا گیا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا این مبعوث فینا جئت بعمر المطاع جئت شرفت المدینہ ما دعا للہ دعا۔ یہ وہ کلمات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ ترانے کے طور پر پڑے گئے اور اس استقبال کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے، قیدی بھی ساتھ میں تھے، لوگ بھی ساتھ تھے، اور ایک فاتحانہ انداز میں سرکار تشریف لائے۔ اور یہ یوم الفرقان تھا اور یہ وہ دن تھا جس دن لکیر کھینچ دی گئی کہ کفر کتنی بھی کوشش کر لے، بم گرا دے یا زمین پر کوئی وائرس چھوڑ دے، کچھ بھی کر دے، مرنا تم نے ہے، نہ اسلام کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی ختم کر سکتا ہے، کیونکہ اس دھرتی کے اوپر امن کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ قرآن اور اسلام ہے، اور امن کا اگر کوئی داعی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان دہشت گرد نہیں، بربریت والا نہیں، لوگوں کو لوٹنے والا نہیں، اپنی بوٹی کے لیے کسی کے بکرے کو ذبح کرنے والا نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت بدر ہے، سریائے حمزہ ہے، اور ابو جہل کے ساتھ حضرت حمزہ کی صلح ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے صحابہ اکرام سے بڑا خیر خواہ کوئی نہ تھا، انہوں نے اپنی جائیدادیں اپنا مال سب قربان کر کے امن کی طرف وہ آئے، لیکن چنگ کہتے ہیں نا کہ جناب تنگ آمد بر جنگ آمد، اور جب تنگ اتنے ہو گئے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو ایک قصہ سمجھ کر، مسلمانوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک کان سے سن کر ایک کان سے نہ نکالیں، بلکہ اس میں عبرت، سمجھداری، دانائی اور سب کے بڑے پہلو صبر ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی کامیابی صحابہ کی کیا تھی؟ اس ایک جملے پر بات سمیٹتا ہوں کہ حضور پر اعتماد تھا، اطاعت رسول کا وہ جذبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضور نے کہا وہ ٹھیک ہے۔ لہذا آج جو وائرس یہ پھر رہا ہے اور جو آ رہا ہے، ڈاکٹروں میں فرقہ واریت لگی ہوئی، لوگ تو پہلے روتے تھے مولویوں کی فرقہ واریت میں۔ میں کہتا ہوں کبھی ڈاکٹروں کی فرقہ واریت کی بات کرو، ایک ڈاکٹر کہتا کچھ بھی نہیں، ایک کہتا بالکل ٹھیک ہے، ایک کہتا یہ کھاؤ، ایک کہتا وہ کھاؤ۔ میں نے کہا جو علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ مولوی بہت لڑتے ہیں، تو میں نے کہا ڈاکٹروں کی بھی لڑائی کبھی ٹی وی پر دکھاؤ۔ آج تو ڈاکٹروں میں بھی کتنے فرقے بن گئے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر کہتا کچھ بھی نہیں، ہاتھ ملاؤ، یہ ہاتھ ملانے سے بچوں کو مٹیوں میں کھلاؤ، مٹی میں کھیلنے سے۔ ایک کہتا نہیں مٹی تو دور، مٹی کو دیکھو گے تو جراثیم لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا یہ جو ڈاکٹروں میں مذہب بن گئے ہیں، تو ایسے اختلافات ہر ایک میں ہوتے ہیں، اس کو تانا بنا کر کسی کے اوپر تان کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھو آج ڈاکٹروں کے اختلافات ایسے ایسے تو مولویوں کے اختلافات نہیں ہے کہ جس میں آج ڈاکٹروں کے ایک دوسرے کے اتنا مناظرے شروع ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اطاعت رسول کو پابند کریں۔ ضرور اس موسم کے اندر وہ پابندی کریں، وہ احتیاط کریں، لیکن وائرس خالق نہیں ہے، وائرس مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے۔ خدا جسے چاہے گا اسے لگے گا، اور خدا جسے چاہے گا اس کو شفا دے گا۔ وائرس میں کوئی طاقت نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں ظاہر ضرور ہو گیا ہے، لیکن ہم اس سے پرہیز ضرور کریں گے، احتیاط ضرور کریں گے، سنجیدہ اور مخلص ملت ڈاکٹرز طبیبوں کی تائید ضرور کریں گے، لیکن ہم وائرس کو خدا نہیں کہیں گے، یا اس کے پیچھے اتنا بھاگ نہیں جائیں گے کہ ہم اللہ کی تاثیر، قرآن، نماز، روزہ، کلمے کو بھول جائیں گے۔ کیونکہ یہی بدر کے اندر ہوا تھا، سامنے کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ بچت کب ہوئی؟ حضور آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ لہذا حضور نے کہہ دیا دجال آئے گا، فتنے کرے گا، تمہارے ایمانوں کو جانچے گا، تو یہ بھی ایک دجالیت کی صورت ہے۔ لہذا ہم اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرتے ہیں جو امام احمد رضا کا یہ قول تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یہ ہے اطاعت رسول۔ دل ہے وہ دل، دل تو جانور کا بھی ہوتا ہے لیکن مومن کا دل کیا ہے؟ فرما دل ہے وہ دل یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ اللہ رب العالمین اصحاب بدر کے صدقے جتنے دیکھنے والے سننے والے میرے بھائی بہن اس درس میں شریک ہیں اور تمام امت مسلمہ پر اللہ خاص فضل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اصحاب بدر کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عز و اقارب کے اللہ مغفرت فرمائے، حاسدین سے اللہ رب العالمین اس امت کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں سے اللہ رب العالمین آسیب، جنات، نظر بد، ہر قسم کی نحوست کو اللہ ختم فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ حیا اور چادر و چار دیواری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا دیوانہ بنائے، کفار و مشرکین کو آئیڈیل بنانے کی بجائے وہ جہاد کو آئیڈیل بنائے، وہ رسول اللہ کی محبت کو آئیڈیل بنائے، وہ فاروق اعظم اور مولا مرتضیٰ کی جرت کو آئیڈیل بنائے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور عثمان غنی کی حیا کو آئیڈیل بنائے۔ میرا جسم اور میری مرضی کہنے والی وہ مغلزات بکنے والوں کی بجائے سیدہ زہرا پاک کی عفت و پارسائی اور میری ماں سیدہ عائشہ کی عفت و پارسائی کو، میری بیٹیوں کو کہ اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اس کو آئیڈیل بنا کر اور ان کے حکم اور ان کی سیرت کی بالادستی کے تحت اسی بات کو کہے، یہ نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ یہ مسلمان کا نعرہ ہو میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔